یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین
اعوذ باللہ السمیع العلیم من حمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون انہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین لہ علی ذلک اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون درود پہ محمد علیہ الرحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری یہ مجلس و محفل اور ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارا یہ جمع ہونا خداوند عالم کی رضا کا باعث ہو. ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ ہمارے اس مجلس پر امام زمانہ امام حسین اور مادر امام حسین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی خاص نظر کرم ہو. ایک بار پھر محمد و آل محمد. آخر میں ایک بار پھر خدا سے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس مجلس میں ہماری زبان سے جو کلمات جاری ہوں اور ہماری سماعت تک جو کلمات پہنچے اس میں خداوند عالم کی رضا شامل حال ہو اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو. ایک بار پھر درود بھیجے محمد والے محمد پر. واقعی کربلا میں ہر موڑ پر ہر زاویے سے اور مختلف انداز سے انسان جب نگاہ کرتا ہے تو مختلف عبرتیں اس واقعے کے اندر موجود ہیں. مختلف لیسنز ہیں کہ جو ہم سب کے لیے سبق آموزی کا ذریعہ ہے کہ میں اور آپ اسے لیسنز لرن کر سکتے ہیں. آج کے دور کے اندر مجھے اور آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے, زندگی کے اصولوں کو, زندگی کے پرنسپلس کو میں اور آپ واقعہ کربلا کی تاریخ کے ان اوراق کے اندر پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور یہی در حقیقت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب میں اور آپ واقعہ کربلا کو تکرار کرتے ہیں، واقعہ کربلا جس طرح سے میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، فقط یاد نہیں بناتے بلکہ اس کے اندر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں اور آپ ان اصولوں کو کرنے کی، لرن کرنے کی اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کربلا کے اس واقعے کے اندر موجود ہے، تاکہ میں اور آپ ہم اپنی آج کی زندگی کے اندر اپنی عملی رائے عمل کو طے کر سکوں کہ مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے، زندگی گزارنے کے اصول کیا ہے، کن طریقوں کو اور کن راستوں کو مجھے اختیار کرنا ہے، اور کن رضائل سے اور کن راستوں سے مجھے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، تاکہ میں اپنے آپ کو ولی زماں کے کیمپ میں شامل کر سکوں اور اس کیمپ سے اپنے آپ کو دور رکھ سکوں جس سے میں اپنی زبان سے برات کا اظہار کر رہا ہوں، جس سے میں زبان سے اسے لان کرتا ہوں، میں دوری اختیار کرتا ہوں، میں برات کرتا ہوں، عملی طور پر بھی، فکری طور پر بھی میں حقیقی معنوں میں رہ سکوں. یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور یہ لیسنز ہیں، یہ عبرتیں ہیں کہ جو کربلا سے مجھے اور آپ کو لرن کرنی ہے. روایتوں کے اندر آیا ہے، روایتوں کے اندر یہ جملے ہیں کہ جو شخص عبرتوں کو حاصل کرتا ہے، من کثر الاعتبار، وہ کہ جو عبرتوں کو لیتا ہے، عبرتوں کو حاصل کرتا ہے، عبرتوں سے لیسن لرن کرتا ہے، قل اثارو، اس کی غلطیاں، اس کی گناہ، اس کی خطائیں کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ لرن کر لیتا ہے ماضی کے واقعات سے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی میں کیا غلطیاں کی گئیں اور مجھے کس طرح سے ان سنتوں سے اپنے آپ کو سے لیسنز لرن کرنے اور کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. کربلا کی جو ایک اہم ترین عبرت ہے، ایک اہم ترین لیسن ہے کہ جو مجھے آپ کو ڈیپتھ میں جا کے اس کو دیکھنا ہے، اس کو انالائز کرنا ہے، اس کو ایویلویٹ کرنا ہے اور پھر اسے اپنی آج کی زندگی کے اندر لیسن لرن کرنا ہے، وہ فرزدق کا وہ جملہ ہے کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب امام نے کوفے کے حالات کے بارے میں فرزدق سے پوچھا کہ فرزدق بتاؤ کوفے کی کیا صورتحال ہے، تو فرزدق کا جملہ یہ تھا، قلوبہم معک، اے میرے مولا ان کے قلب آپ کے ساتھ ہیں، وسیوفہم علیک، یا بعض روایات کے مطابق وسیوفہم مع بنی امیہ، کہ ان کی تلواریں آپ کے اگینسٹ میں اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک فرد نہیں بلکہ ایک امت کہ جو اپنے امام کو شناخت کرتی ہے، جو اپنے امام کو دعوت دیتی ہے، جسے معلوم ہے کہ وہ اس وقت مظلوم ہے، ظلم کا شکار ہے، ظالم اس پر حکمران ہے، اور وہ کہ جو ان کی نجات کا باعث ہے، جو ان کو نجات دے سکتا ہے اس مشکل سے، اس کو پہچان لیا ہے، اس کو دعوت دی جاتی ہے، لیکن جب وہ ہستی ان کے درمیان آتی ہے تو وہ کا ساتھ نہیں دے پاتے. شاید اگر تاریخ یہیں پہ رک جاتی تو شاید آسان تھا میرے اور آپ کے لیے اس کو ہضم کرنا کہ کوفے کے ان افراد نے جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو لیٹرز لکھے، انہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا. نہ فقط ساتھ نہیں دیا بلکہ ان میں سے ایک بڑی تعداد امام کے اگینسٹ میں کھڑی ہوتی، امام کے مقابلے کے اندر کھڑی ہوتی. روز عاشور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لیٹرز کو شیخ ابن ربیع اور دیگر افراد کے نام لے کر ان کے سامنے بیان کیا کہ یہ لیٹرز نہیں تھے مگر تم نے مجھے کہا تھا کہ ہماری کھیتی آمادہ ہے، پھل تیار ہو چکے ہیں، آپ آئیں اور اس سے استفادہ کریں. اور جب میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے درمیان موجود ہوں تو تم میرے کھڑے ہو، مجھ سے جنگ کر رہے ہو، جبکہ تم جانتے ہو تم مجھ سے آشنا ہو کہ میں کس کا فرزند ہوں، تم جانتے ہو میرا کیا رشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ عبرت ہے کہ جو مجھے اور آپ کو، میں نے کہا کہ اس پہ انالائز کرنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اس پہ تدبر کرنا ہے، تاکہ میں اور آپ لیسنز لرن کر سکیں کہ مجھے اور آپ کو کیا آج کے دور کے اندر مجھے اور آپ کو کیا راہ عملی راہ کیا ہونی چاہیے ہمارے سامنے، کس طریقے سے مجھے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اور اس بارے میں میں ایک نقطے کی طرف فقط اشارہ کرتا چلوں، ایک سوال کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ ان چند دنوں کے اندر شاید جو گفتگو میں اور آپ کریں گے اس سے ایک حد تک ہمیں اس سوال کا جواب حاصل ہو جائے، لیکن فقط ایک سوال کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر مجھ سے اور آپ سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ عمر ابن سعد کے جو سعد ابن ابی وقاص کا فرزند تھا, سعد ابن ابی وقاص کے جو اسلامی سپہ سالاروں میں ایک عظیم نام ہے جس کا ایران کا فاتح جسے کہا جاتا ہے, اس کا بیٹا عمر ابن سعد, معمولی شخصیت کا نام نہیں عمر ابن سعد, اگر مجھ سے آپ سے سوال کیا جائے کہ کیوں عمر ابن سعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کھڑا ہوتا ہے, میں آپ سے ایک سوال کے انداز میں اگر پوچھوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ عمر ابن سعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کھڑا ہو, کیا جواب ہے آپ کے پاس, کیا کہیں گے آپ, کیا پرابلم تھا اس کے ساتھ, اس کا ڈیزیز کیا تھا, وہ کیا بنیادی مشکل تھی اس کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا, ایک سوال کے انداز میں آپ سے.
دنیا کی
محبت, دنیا کی حب دنیا جسے ہم کہتے ہیں. میں اس کو ایک اور انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آج تک میں نے آپ نے اسی انداز میں سنا ہے, اسی انداز میں دیکھا ہے اس بات کو, میں اس کو ایک سوالیہ انداز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آیا مشکل فقط اتنی سادہ تھی کہ عمر ابن سعد کو فقط دنیا کی محبت تھی, دنیا کی حکومت, رہ کی گندم کے جس کو امام نے صابر کی تھی اس کی خاطر سے سارے کام انجام دیے, آیا مشکل فقط یہ تھی یا مشکل اس سے زیادہ عمیق اور ڈیپ تھی کہ جس کو مجھے اور آپ کو انالائز کرنا ہے, مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ مشکل تھی کیا کہ جس کی وجہ سے عمر ابن سعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے. آیا میں آپ سے سوال کروں, اگر آیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حکومت دنیا کی ظاہری حکومت آ جاتی تو آیا جسٹس قائم نہیں ہوتی, عدالت قائم نہیں ہوتی, اور ہر شخص کے جس کو دنیا کے حوالے سے جو اس کو زندگی گزارنے کی ضروریات تھی اس کو پورا کیا جاتا نہیں کیا جاتا, اس کو مادی ضروریات کو ملتی یا نہیں ملتی, یہ عمر ابن سعد کو بھی پتا تھا کہ یہ ملنا تھا. اور اس سے قطع نظر میں اس گفتگو کو کہ جو عمر ابن سعد اور میرے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ہوئی, ایک بار درود بھیجے محمد والے محمد, میں فقط اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے کہ یہ مشکل تھی کہاں پر, پرابلم ہے کہاں پر کہ جس کو مجھے اور آپ کو انالائز کرنا ہے. یہ کتاب میں آپ سب کو تاکید کروں گا کہ اس کتاب کو ضرور مطالعہ کریں, خطبات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے آیت اللہ صادق نجمی نے بہت اچھی جمع آوری کی ہے میرے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کلمات کے جو مدینے سے جب یہ تحریک شروع ہوئی, پہلا نقطہ کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مکالمہ ہوتا ہے ولید کے ساتھ, وہ جو ڈسکشن ہوتی ہے وہاں سے لے کر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت تک جو بھی ڈسکشنز معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے, آیت اللہ صادق نجمی نے ایک بہت اچھی جمع آوری کی ہے, فقط کلمات کی نہیں بلکہ اس کو ایکسپلین کرنے کی بھی کوشش کی ہے, اور الحمدللہ اس کا اردو میں ترجمہ بھی جو ہے وہ کیا جا چکا ہے کہ جو ایک اچھی کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے محرم کے اندر. اصلاً اگر آپ کے پاس امکان ہو تو ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں, انگلش میں بھی اس کتاب کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے, جو لوگ انگلش میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں انگلش کے اندر بھی اس کتاب کا ٹرانسلیشن ہے, ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ وہ کیا عبرتیں ہیں, وہ کیا لیسنز ہیں کہ جو میں اور آپ واقعی کربلا سے لرن کر سکتے ہیں. میں اسپیسیفکلی اس گفتگو کو عمر ابن سعد کے ساتھ میرے مولا کے دو مکالمے, دو ڈسکشن تاریخ کے اندر نقل کی گئی ہے. یہ گفتگو شاید 8 محرم کو یا بعض روایات کے مطابق, بعض تواریخ کے مطابق 9 محرم کو میرے مولا اور عمر ابن سعد کے درمیان گفتگو ہوتی ہے, مکالمہ ہوتا ہے. امام حضرت ابوالفضل عباس حضرت علی اکبر کے ساتھ ایک خیمے میں تشریف لے کے جاتے ہیں, عمر ابن سعد اپنے فرزند حفص اور اپنے غلام کے ساتھ جو اس خیمے کے اندر تشریف آتا ہے, اور اس موقع پر یہ گفتگو امام اور اس کے درمیان ہوتی ہے. امام نے عمر ابن سعد سے کہا کہ عمر ابن سعد تو مگر نہیں جانتا کہ میں کون ہوں, تو نہیں جانتا کہ میں کس کا فرزند ہوں, ان تمام چیزوں کے باوجود آیا تو میرے مقابلے میں کھڑا ہوگا, آیا تو مجھ سے جنگ کرے گا, آیا یہ کام تو کرے گا جو تو کرنا چاہ رہا ہے اس وقت؟ عمر ابن سعد جواب میں یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ لوگ کوفے میں میرے گھر کو نابود کر دیں گے, دے ول ڈسٹروائے مائی ہاؤس ان کوفہ, یہ کام یہ انجام دیں گے. امام جواب میں یہ کہتے ہیں کہ میں خود تمہیں ایک اس سے بہتر گھر جو ہے وہ تعمیر کر کے دوں گا. اب مادی اعتبار سے میرا سوال یہ ہے, ہمارے ذہن میں کیا پرابلم تھا عمر ابن سعد کے ساتھ کہ عمر ابن سعد جو ہے وہ مادی اعتبار سے جو اسے چاہیے تھا وہ اسے نہیں ملتا اگر وہ امام کا ساتھ دیتا. امام ایک ایک کر کے ان تمام ایکسکیوز پہ کراس لگاتے جاتے ہیں جو یہ اپنے ذہن کے اندر بنا رہا تھا کہ اس پرابلم کی وجہ سے میں حسین کا ساتھ نہیں دے رہا, اور میں اپنے آپ کو توجہ کر رہا تھا کہ یہ کیونکہ پرابلم ہے اس وجہ سے میں امام کا ساتھ نہیں دے پا رہا. امام ان ایک ایک ایکسکیوز کو سلیکٹ کرتے جاتے, ہر ایک پہ کراس لگاتے جاتے. کہا اچھا تیرا ریزن یہ ہے, میں اس سے بہتر تجھے دوں گا, مادی گھر چاہیے تجھے, میں اس سے بہتر گھر تجھے بنا کے دوں گا. جواب میں کہتا ہے مولا میرے باغ اور نخلستان کو اس پہ قبضہ کر لیں گے, اس کو جو ہے وہ یوزرپ کر لیں گے. امام کہتے ہیں کہ میں تمہیں حجاز میں مکہ مدینہ کے اندر اس سے بہتر باغ جو ہے وہ عطا کروں گا. کہتا ہے کہ میرے گھر والوں, میری بچے اور میری وائف جو ہے اس وقت کوفے کے اندر موجود ہے, اگر میں نے آپ کے مقابلے میں کھڑا نہ ہوا تو وہ انہیں مثلا قتل کر دیں گے. امام نے جب یہ سارے ایکسکیوز سنتے گئے اور امام نے دیکھا کہ یہ میں اگر تمام مسائل کو بھی حل کر دوں اس کا یہ بنیادی پرابلم ابھی تک حل ہونے والا نہیں ہے, یہ اب تک یہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ پرابلم ہے کہاں پر. امام کا جواب یہ تھا تم مثلا جو ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم جو بھی کرنا چاہ رہے ہو ہوگا نہیں, اور بہت جلد تمہیں جو ہے وہ امام نے خدا کی قسم کہا کہ میرے مولانا نے کہا کہ تمہیں رے کی جو گندم جس کی خاطر ہی تم سارے کام انجام دے رہے ہو تمہیں نصیب ہونے والی نہیں ہے, وہ تمہیں ملنے والی نہیں ہے. عمر ابن سعد یہ بھی جانتا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے, بات نہیں, جانتا تھا, کیونکہ جانتا تھا کہ کس کے فرزند ہے میرے مولا. لہٰذا عمر ابن سعد کے لیے یہ بہت واضح طور پر حل تھا کہ مادی اعتبار سے جو اس کی ضروریات تھی وہ پوری ہو جانی تھی امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں سے. مشکل کہیں اور تھی جس کو وہ بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا, جس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے. اور میرا مولا عمر ابن سعد کی توجہ اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا کہ عمر ابن سعد تمہاری مشکل کہیں اور ہے, تمہیں اس حقیقت کو تلاش کرنا ہے, جب تک تم اس مشکل کو حل نہیں کرو گے تب تک تمہارے مسائل کو حل نہیں کیا جائے گا. اس عمر ابن سعد کی مشکل کیا تھی, ایک سوال ہے کہ جو مجھے اور آپ کو حل کرنا ہے اپنے لیے. میں نے کہا کہ وہ جو سادہ یا ابتدائی جواب میں اور آپ دیتے ہیں دنیا, وہ دنیا تھی کیا عمر ابن سعد کی, یہ سوال ہے ہمارا. حب دنیا صحیح ہے جواب, لیکن وہ دنیا عمر ابن سعد کی کیا تھی کہ جس کی خاطر اس نے اس سارے اقدام کو اٹھایا. اگر مال و دولت تھا, اگر باغ و نخلستان تھا, اگر گھر بار تھا تو امام نے تو سارے وعدے دے دیے تھے اس کو, اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ صادق الوعد کے زبان سے جاری ہونے والے کلمات ہیں, جھوٹ نہیں کہا جا رہا امام سے, زبانی دعوے نہیں ہیں. وہ یزید اور ابن زیاد کے بارے میں تو شک کر سکتا تھا کہ شاید وہ وعدے کریں اور انجام نہ دیں, اور اس کو معلوم تھا, ڈاؤٹ تھا کہ یہ ہوگا, اس کے لیے وہ پلاننگ بھی کر رہا تھا اس کے لیے. لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اسے ڈاؤٹ نہیں تھا, اسے معلوم تھا کہ امام جو وعدہ کر رہے ہیں اس کو انجام دیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی عمر ابن امام کا ساتھ نہیں دے سکا. یہ اور اس طرح کی ہزاروں عبرتیں کربلا کے واقعے کے اندر موجود ہیں کہ جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنا ہے, مثبت انداز میں بھی اور منفی انداز میں بھی, پازیٹیو طریقۂ کار کے حوالے سے بھی رول ماڈلز میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں, نیگیٹو سمبلز اور نیگیٹو رول ماڈلز بھی میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں. اور مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے ان رول ماڈلز اور ان پرنسپلز کے مقابلے میں, اور دیکھنا ہے کہ میں اور آپ کس حد تک ان اصولوں کو سمجھ پاتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار پاتے ہیں. خداوند عالم سے دعا یہ ہے کہ ان ایام میں بالخصوص اور عمومی طور پر پورے سال ہمیں واقعہ کربلا کو تحلیل اور تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, جس طرح سے قرآن کریم قرآن پر تدبر کرنے کی مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالہ, کہ تمہارے قلبوں پہ کیا تالے پڑ چکے ہیں, آر یور ہارٹس آر لاکڈ, کہ تم جو ہے وہ ان چیزوں سے عبرتیں حاصل نہیں کرتے, اس پہ تدبر نہیں کرتے, اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. بے عین ہی قرآن صامت کے جو اہل بیت علیہ السلام کی صورت کے اندر میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں, ان کی زندگیاں, ان کے گزارے ہوئے لمحات, ان کی زبان سے جاری ہونے والے کلمات, ہر ایک جملہ جو ہے وہ اس کے اندر عبرتیں موجود ہیں, اور مجھے اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ میں اور آپ ان عبرتوں پر غور و فکر کریں, ان پر تدبر کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں, تاکہ میں اور آپ اپنی فردی اور اجتماعی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال سکیں ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک بار درود دیجیے محمد وال محمد. کل جو جملہ جس کی طرف میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ کربلا میں جہاں پر میرے اور آپ کے سامنے انڈیویجول ستارے موجود ہیں, انڈیویجول رول ماڈلز موجود ہیں, اور پرفیکٹ ہیومن بینگ انڈیویجول صورت کے اندر میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے, اس سے زیادہ عمیق اور اس سے زیادہ کمپریہنسو جو چیز موجود ہے وہ ایک پرفیکٹ امت موجود ہے امام کے گرد. وہ پروانے موجود ہیں, ہاں شاید پروانوں کی تعبیر اچھی نہیں ہے کیونکہ پروانوں کے اندر آپ کو پراگندگی نظر آتی ہے, پروانوں کے اندر آپ ڈائریکشن وہ ایک ہدف نظر نہیں آتا, فقط ایک محور ہوتا ہے اس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہوتے, آپس میں متناسب نہیں ہوتے, آپس میں ہم آہنگ نہیں ہوتے. شاید فقط ایک تمثیل کے طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس امام کے گرد جس امت کو تشکیل پانا تھا کربلا میں میرے آپ کے سامنے وہ پرفیکٹ فارم کے اندر موجود ہے. وہ تمام صفات, وہ تمام کوالٹیز, وہ تمام ایٹریبیوٹس اور ورچوز جو ایک امت کے اندر ہونے چاہیے امام کو اپنے اس امت کو کمال تک لے جانے کے لیے, وہ سب کے سب جو ہے وہ کربلا میں ایز اے ہول آپ کو نظر آئے, ایز اے یونٹ آپ کو نظر آتے ہیں, نہ انڈیویجول آئی لینڈس کی فارم کے اندر مجھے آپ کو نظر آتے ہیں, بلکہ ایز اے امت جو ہے وہ اپنے پرفیکشن پہ تھی. لہٰذا میں نے آپ سے کل بھی اشارہ کیا تھا, لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اس کربلا کے واقعے کی تاثیر اور اس کے اثرات آج تک میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں. ورنہ جب میں اور آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں, تاریخ کے اوراق کو گردانی کرتے ہیں, تو مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے چند مہینوں بعد توابین کے نام سے قیام کیا جاتا ہے. تعداد کے اعتبار سے کم و بیش وہی تعداد ہے کہ جو شہداء کربلا کی تعداد ہے, لیکن تاثیر کے اعتبار سے کیا تاثیر ہے؟ کربلا کے واقعے کے مقابلے میں اصلاً کچھ بھی تاثیر نہیں ہے. ایک انفائنائٹ امپیکٹ کے مقابلے میں ہیچ کچھ بھی نہیں ہے وہ تاثیر. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انہیں کوانٹیٹی کے اعتبار سے اگر آپ کوانٹیفائی کریں مٹیریلسٹک ورلڈ کے اعتبار سے ایک نمبرز آپ کو نظر آتے ہیں, کامن نمبرز آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن تاثیر کے اعتبار سے میں اور آپ جب دیکھتے ہیں تو ان کجا و آن کجا, ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا مجھے اور آپ کو فرق نظر آتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو سوال ہے وہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے. یہ ایک اور عبرت ہے کہ جس کو ہم لوگ اس زاویے کو انشاءاللہ ان چند دنوں کے اندر تحلیل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب ایک امت حقیقی معنوں میں تشکیل پاتی ہے, گرچہ کوانٹیٹی کے اعتبار سے کم ہوتی ہے لیکن تاثیر کے اعتبار سے اپنے کمال پر چلی جاتی ہے. اس قدر تاثیر ہوتی ہے تاریخ کے اندر, اس قدر تاثیر ہوتی ہے امت میں. آپ ڈیپتھ کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ میں اور آپ 1400 سال کا فاصلہ ہے زمان کے اعتبار سے, لینتھ کے اعتبار سے, مکانی اعتبار وہ عرب تھے ہم عجم ہیں, ہمارا شاید بہت سارے اور اعتبار سے کوئی لنک نہیں بنتا, لیکن تاثیر کس قدر عمیق ہے کہ آپ نام سنتے ہیں, آپ ذکر سنتے ہیں, آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, آپ کو صبح کے اس موقع کے اوپر آپ کی نیند آنکھوں میں نیند نہیں آتی اور آپ جو ہے وہ گھر اپنے گھر سے فاصلہ طے کر کے اس واقعے کو, اس ذکر کو سننے کے لیے جو ہے وہ کسی مکان کے اوپر تشریف لاتے ہیں. لوگ اپنے بچوں کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں اس ذکر کو یاد کرنے کے لیے. اس قدر عمیق تاثیر ہے کربلا کے واقعے کی, جو شہید مطہر رضوان اللہ علیہ ایک انقلاب کی, ایک تحریک کی, ایک موومنٹ کی تاثیر کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ جب آپ کو تحلیل کرنا ہو کہ ایک واقعے کی تاثیر کتنی ہے تو آپ دیکھو کہ کتنے لوگوں پہ تاثیر گزرا ہوا, مثلا آپ کوانٹیفائی کریں کتنے لوگوں پر, کتنے عرصے تک اس نے اس واقعے نے امپیکٹ رکھا اور کتنا عمیق امپیکٹ رکھا. کربلا ہر جنبے سے پرفیکشن کے اوپر موجود ہے, جبکہ دشمن نے ہر لحاظ سے اس کو نابود کرنے کی کوشش کی, فنا کرنے کی کوشش کی, مٹانے کی کوشش کی, لیکن اسی طریقے سے میں اور آپ اس کے نگاہ کو, اس کے عمق کو, اس کی تاثیر کو میں اور آپ دیکھتے جاتے ہیں کہ نہ فقط کم نہیں ہو رہی بلکہ اسی طرح سے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, یہاں تک کہ انشاءاللہ یہ تاثیر اس مقام تک پہنچے گی کہ اسی واقعے کربلا کو رول ماڈل بناتے ہیں وہ امت تشکیل پائے گی کہ اس کا امام جب اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو یہ اعلان کرے گا کہ میں اس کا فرزند ہوں جسے کربلا کے اندر پیاسا شہید کر دیا گیا. دنیا آشنا ہوگی کربلا سے اور کربلا والوں سے, تب یہ فرزند امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس عنوان سے اپنے آپ کو معرفی کروائے گا. اور وہ سلوگن کے جو پرچم کے جو امام زمان اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بلند کریں گے, ایک بار درود بھیجیں گے, اس کا نعرہ بھی یا لثارات الحسین ہوگا. کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ مرکزی کردار جس واقعے کو ادا کرنا ہے واقعہ کربلا ہے, کہ جس کے ذریعے سے امت کو حقیقی معنوں میں اس رول ماڈل کو دیا جائے گا کہ جب ایسی امت ان صفات کے ساتھ تشکیل پائے گی تو پھر حتماً امام کا آنا اس میں واجب ہو جائے گا. امام حتماً اس کے درمیان ظہور کریں گے اور اس امت کو اس کے کمال تک پہنچ جائیں گے. لہذا مشکل مجھے اور آپ کو اپنے اندر تلاش کرنی ہے, مجھے اور آپ کو اپنے اندر اس بیماری کو تلاش کرنا ہے کہ جو ہمارے اندر خدا نخواستہ موجود ہے, اور میں اور آپ کربلا سے اس کا علاج کریں, کربلا سے وہ لیسنس کو لرن کریں کہ اس امت نے کیا کیا تھا. اور واقعی معنوں میں یہ امت کریٹ ہوتی ہے جب ایک مجموعہ کریٹ ہوتا ہے, جب ایک آرگنائزیشن کریٹ ہوتی ہے, جب ایک نظم کریٹ ہوتا ہے, جب ایک منظومہ کریٹ ہوتا ہے, تو وہاں اس کی خوبی کیا ہوتی ہے. میں فقط اشارتاً آج اس بحث کا آغاز کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ اس بحث کو ہم لوگ کنٹینیو کریں گے اس آیت کے ذیل کے اندر, کہ جو سورہ آل عمران کی میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے پیش کی, کہ قرآن کریم سورہ آل عمران کی آخری آیت کے اندر ایک بہت ہی کامل اصول میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے, یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. تین حکم خداوند عالم نے اس آیت کے اندر مومنوں کو دی, یا ایہا الذین آمنوا ایمان والوں کو دی, اصبروا صبر کرو, صبروا یہ صبر ہے کہ جو دو طرفہ صبر ہے, یعنی ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا, جس طرح سے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, تقریباً اس طرح کے معنی کے اندر. ورابطوا, اور آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاؤ, آپس میں ایک دوسرے سے منسجم ہو جاؤ, منسلک ہو جاؤ, کنیکٹ ہو جاؤ. اللہ اس آیت کو اور اس آیت کے ذیل کے اندر علامہ رضوان تعالیٰ نے جن مطالب کو عرض کیا اس کو انشاءاللہ توانائی کے اندر میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن اس حکم کے بعد خداوند عالم نے جو جملہ کہا ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے. قرآن کریم میں کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اگر یہ تم سارے کام کرو گے خدا کے حضور کو محسوس ہوتے ہیں. بعض اوقات ارتباط تو ہو جاتا ہے, کنیکشن تو ہو جاتا ہے, لیکن الہی کنیکشن نہیں ہوتا, ولائی کنیکشن نہیں ہوتا, اصولی کنیکشن نہیں ہوتا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر فلاں نہیں ہوگی. یہ سارے کام ہو بارگاہ خدا اور احادی کے حضور میں رہتے ہوئے, اپنے آپ کو خدا کے حضور میں جانتے ہوئے ان سارے کاموں کو جب انجام دیا جائے گا تب امید ہے کہ انسانیت جو ہے وہ فلاح پا جائے گی, لیکن اس کے بغیر فلاح جو ہے وہ امکان پذیر نہیں ہے. یہ جو رابطہ قائم کرنا ہے, میں نے کہا کہ یہ جو امت تشکیل پائے گی, یہ جو گروہ تشکیل پائے گا, یہ جو حالانکہ اس کو جو بھی تعبیر آپ استعمال کرنا چاہیں, میں حزب کی تعبیر شاید آج کل کے جو استعمال کی جاتی ہے اس معنی کے اندر نہیں جو پولیٹکس کے اندر آج کل کے دور کے اندر استعمال کی جاتی ہے, وہ قرآن تعبیر کے جو قرآن نے حزب اللہ کی تعبیر استعمال کی, الا ان حزب اللہ هم الغالبون, یہ حزب اللہ ہے کہ جو کامیاب ہونے والی, اس حزب اس گروہ اس امت کے بارے میں ہم جو وہ کنتم خیر امت ان کی جو ہے ہم لوگ بات کریں, وہ امت کیسے تشکیل پائے گی, اس امت کے اصول کیا ہے. جب یہ امت تشکیل پاتی ہے تو ہوتا کیا ہے, میں فقط اشارہ کروں اور پھر جس کی وجہ سے کربلا کی اس واقعے کی اس قدر تاثیر ہے شاید, وہ امت کیسے تشکیل, اس کا جب یہ امت تشکیل پاتی ہے جب گروہ بن جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے. لیکن جب دو افراد ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور کچھ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو عام طور پر اگر یہ ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں تو ان دونوں کی جو انرجیز ہیں, ان دونوں کے جو ایفرٹس ہیں, بعض اوقات ایک دوسرے کو ڈیوائڈ کر رہی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو مثلا اگر دو ویوز آپس میں چل رہی ہوتی ہیں, آپس میں اپوزٹ اگر چلنا شروع ہو جائے, ایک ویو اس طرف ہو دوسری ویو اس طرف ہو, تو کیا ہوگا, دونوں کی پاور جو ہے ختم ہو جائے گی, دونوں جو ہے وہ فنا ہو جائیں گی, دونوں جو ہے وہ نابود ہو جائیں گی, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو اگینسٹ میں چل رہی ہیں, دونوں ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش کر رہی ہیں. میں سادہ سی مثال دوں, اگر دو بزنس مین دو لوگ جو ہے دکان کھولتے ہیں, دو بزنس مین جو ہے وہ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, دونوں جو ہے وہ ایک ہی پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, حال آج کل جو ہے ماسک ہر وقت جگہ جو ہے ماسک سیل ہو رہا ہے, سپوز کریں ہم جو ہے وہ سب لوگ جو ہے دو دکان بزنس مین جو ماس سیل کر رہے, اگر میں آپ کے پروفٹ کو کاٹنا شروع کروں, آپ میرے پروفٹ کو کر رہے, میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ $5 میں سیل کریں ایک باکس کو, میں $4 میں سیل کرنا شروع کرتا ہوں, دوسرے دن کیا ہوگا آپ $3 میں سیل کرنا شروع کر دیں گے, اور ہوگا کیا بل آخر میں ہم دونوں ایک دوسرے کے پروفٹ کو جو ہے وہ کٹ کرنا شروع کریں گے, اور بل آخر جو ہے ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے, یہ کام جو ہے میں اور آپ کر رہے ہوں گے. لیکن اس کے برعکس اگر یہ دونوں, حالانکہ میں نیگیٹو مانو کے اندر بھی بات کروں, یہ کام کرنا نہیں ہے, لیکن اگر ہم نیگیٹو مانو کریں دونوں آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ دونوں کو کمانا ہے, ہم دونوں جو ہے وہ ارن کریں گے, کیوں آپ جو ہے نقصان اٹھا رہے, ہم دونوں نے یہ طے کیا کہ $10 سے کم بیچتے نہیں ہے. اب مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ہم دونوں کے پاس یہ پروڈکٹ موجود ہے, کسی کے پاس موجود نہیں, اب مجھے بھی بینیفٹ ہو رہا ہے اور اسے بھی بینیفٹ ہو رہا ہے, گرچہ میں جو سیل ہو رہی ہے ہم دونوں کی ہاف ہو رہی ہے, لیکن پروفٹ جو ہے وہ ہم دونوں کا شاید جو ہے ڈبل ہو چکا ہے. یہ کیا ہوگا, میں اور آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. علامہ اقبال کے جو بہت خوبصورت انداز میں شاید واقعی معنوں سے انہیں شاعر مشرق جو کہا جاتا ہے, یہ حق ہے کہ انہیں جو ہے وہ حق ہے کہ جنہوں نے مشرق کے اندر ایسٹ کے اندر جو پرابلمس تھے قوموں کے اور نیشنس کے, اس کو پراپر طریقے سے ڈیٹیکٹ کیا, ایک طبیب کے طور پر بیان کرنے کی کوشش کی, حالانکہ اپنے لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے, لیکن اس شخص نے کوشش کی کہ اس کام کو جو انجام دیا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ موج ہے دریا میں اور بیرون ہے دریا کچھ نہیں, دریا کے اگر اس موج کو اگر آپ دریا سے باہر نکالو اس کی کوئی ارزش نہیں ہے, لیکن اگر یہ ویو ساری ایک صورت کے اندر ایک راہ کے اندر ایک ہدف کے تحت بڑھنا شروع کر دیں تو ایک چھوٹی ویو فنا ہو جاتی ہے, بڑی ویو کو سپورٹ کرتی ہے, اس کے بعد یہ سلسلہ کنٹینیوسلی جاری رہتا ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جاتا ہے, ایک دوسرے کی توانائی کو بڑھایا جاتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے جب یہ امت تشکیل پاتی ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک 6 مہینے کے علی اصغر یا عبداللہ رضی کی ماں اگر کربلا کے بن میں یہ سوچنا شروع کر دیتی کہ میرا 6 مہینے کا بیٹا میں کربلا میں کیا کر سکتا ہے, یہ اپنے ولی کا کیا ساتھ دے سکتا ہے, اس کی کیا ارزش ہے اس واقعے کے اندر, اگر وہ تنہائی میں ایز این انڈیویجل سوچنا شروع کرتی ہے ماں, تو اپنے بیٹے کو اٹھا کے کربلا کے بن سے چلی جاتی ہے اور کہتی کہ خوب میرے اس بیٹے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ شاید میں تو ایک برڈن ہو جاؤں گی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کہ میں اس واقعے میں کیا کروں گی, یہاں پر میں اس بچے کے ساتھ کیا کروں گی, اس کو تو دودھ پلانے کی مشکل ہوگی, مولا جو ہے اس مشکلات میں گرفتار ہوں گے, اس کا کیا فائدہ ہے. لیکن جب اسی ماں نے علی اصغر کو اس پورے واقعے میں دیکھا تو مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کبھی ہتھیار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر موجود نہیں تھا, اسی ننھے سے 6 مہینے کے بچے نے وہ مارکا طے کیا کہ جو شاید بڑے سے بڑا سورمار جو اس واقعے کو طے نہیں کر پاتا. لیکن کب ہوا یہ واقعہ, کہ جب اس پورے سیناریو کے اندر اس ماں نے انڈیویجولی اپنے آپ کو نہیں دیکھا, بلکہ دیکھا کہ کلیکٹیولی میں اور آپ کیا رول پلے کر رہے ہیں سوسائٹی, کلیکٹیولی مجھے اور آپ کو کیا کام کرنا ہے. کوفے کے لوگوں کے ساتھ مشکل کیا تھی آپ کو معلوم ہے, کوفے کے لوگوں نے ہر ایک نے جشن شروع کیا کہ میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں گا, میں اپنے بچے کو کیسے بچاؤں گا, اپنی جان کی کیسے حفاظت کروں گا. جب یہاں پہ یہ جو پرابلم آتا ہے, یہاں پر امتوں کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, امت کی صورت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے, امت رہتی نہیں ہے, امت اس موجوں کی طرح ہو جاتی ہے کہ جو دریا سے باہر چلی جاتی ہے, پھر اس کا وجود فنا ہو جاتا ہے, وہ نابود ہو جاتی ہے, اس کی کوئی ارزش نہیں رہتی. پھر جس طرح سے دشمن چاہتا ہے, شیطان چاہتا ہے, اسے اپنے رخ پر اپنے حساب سے جو اس کو موڑ کر لیتا ہے اور اپنے استعمال کے اندر لے آتا ہے. مجھ پر اور آپ پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس امت کی تشکیل ہے کہ جو سخت مرحلہ ہے, آسان کام نہیں ہے. یہ میں نے آپ سے کہا کہ فردی طور پر شاید بہت آسان ہوتا ہے انسان کے لیے اپنے آپ کو کچھ کاموں کی طرف انجام کاموں سے روکنا, لیکن جب یہ ذمہ داری فرد سے اجتماع کی طرف جانا شروع ہوتی ہے تو ڈیفیکلٹیز کا آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ یہ روایت پڑھتے ہیں کہ ایک غیر شادی شدہ فرد کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت, شادی شدہ فرد کی 2 رکعت اگر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے, غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نماز سے زیادہ بافضیلت ہے. آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جو لوگ شادی کر چکے انشاءاللہ اس درد سے آشنا ہے کہ جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا. دونوں طرف سے میں کہنا چاہ رہا ہوں, گرچہ ظاہر کے اندر میرے سامنے مرد بیٹھے ہوئے, لیکن دونوں طرف سے یہ کام جو ہے وہ آسان نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک فرد کو اپنے ساتھ لے کر چلنا, ایک فرد کو اپنے ساتھ ملا کر چلنا کس قدر مشکل کام ہے, اور آپ اس کو پھر آپ وسعت دیتے رہے کہ آپ ایک گروہ کے اندر چلے جائیں, آپ ایک امت کے اندر چلے جائیں. مثالیں آپ کے ذہنوں کے اندر ہزاروں مثالیں خود مجھ سے زیادہ موجود ہوں گی کہ جب انسان کلیکٹیو کام کرنا شروع ہوتا ہے تب وہاں پر احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر صفات رذیلہ موجود ہیں میرے اندر, تب مجھے خود مجھ پر آیا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کیا کیا پرابلمس ہیں جو میرے اندر موجود تھے, جو آج تک خود مجھ پر چھپے ہوئے تھے, مجھ پر آیا نہیں تھے. لہٰذا انشاءاللہ اس موضوع کو ہم تھوڑا سا واقعہ کربلا کی روشنی میں, سیرت معصوم علیہ السلام کی روشنی میں, قرآن آیات کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو تشکیل امت ہے اس کی ایسی امت کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں, کوالٹیز کیا ہے, اور بہت سارے اور بھی موضوعات ہیں اس پہ گفتگو کی جانی چاہیے. حالانکہ خداوند تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ان 10 دنوں 8 یا 9 دنوں کے اندر جو ہمارے پاس باقی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ امت یا گروہ یا جو تشکیل پانا ہے اس کی خصوصیات اور کوالٹیز کیا ہوتی ہیں, موانع کیا ہوتے ہیں, ہرڈلس کیا ہوتی ہیں, کیوں ایسا ہوتا ہے کہ یہ امت تشکیل نہیں ہو پاتی, کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام انجام نہیں دے پاتے, اس میں مشکلات کہاں پر ہیں. تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ امت تشکیل پا لیتی ہے تو اس کی آفات کیا ہے, کہ کیا ہوتا ہے کہ امت نابود ہو جاتی ہے. بعض اوقات گروہ آ جاتا ہے, تشکیل پا جاتا ہے, انجام ان کی جو ذمہ داریاں تھی اس کو انجام دیا, امت بنتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ دور کے اندر یہ واقعہ پیش آیا, ایک امت تشکیل پائی لیکن وہ استقامت نہیں دکھا پائی. اسی طرح سے بعد کی تاریخ کے اندر بھی ہمیں بعض اوقات یہ واقعات نظر آتے ہیں. تو یہ تحلیل کرنا کہ اگر تشکیل پا جاتی ہے ان تمام اصولوں اور قواعد کی بنیاد پر, تو کیا کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس امت کو دوبارہ نابود کر دیتی ہے, جس سے اس امت کو خبردار رہنا ہے, دے ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ. اور آخری نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اس امت کے وظائف کیا ہیں, اسے کیا کام انجام دینا ہے, یہ جو تعبیر امت خیر امت قرآن کریم نے استعمال کیا ہے, اس کو کرنا کیا ہے اس کائنات کے اندر, اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے, واٹ دے ہیو ٹو ڈو, اسے کیا کام انجام دینا ہے اس کائنات کے اندر, اس کو انسان جو ہے تحلیل کرے. یہ میں نے کہا کہ کچھ نکات ہیں, کہ کچھ ٹاپکس ہیں کہ جس کے بارے میں گفتگو کی جانی چاہیے. انشاءاللہ اگر خداوند عالم نے توفیق دی کہ اسپیسیفکلی علامہ طباطبائی رضوان تعالیٰ علیہ نے اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 کی ذیل کے اندر جو نکات بیان کیے ہیں اس کو سادہ انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اور انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا یہ کہ اس ماہ محرم کی مناسبت سے مجھے اور آپ کو ان اصولوں کو سمجھنے کی توفیق دے کہ جو امت کیل کے لیے, ایسی امت کے جو اپنے امام کا حقیقی معنوں میں دفاع کرے, حقیقی معنوں میں ساتھ دے, اس کو تشکیل دینے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے, اور پھر اس پر ثابت قدم رہنے کی ہم سب کو انشاءاللہ توفیق نصیب فرمائے. ایک بار درود بھیجے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائک, عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار, ولا جعله الله آخر لحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يوفي صاحب سعد منك إن شاء الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى آج دو محرم ہے, آقا اور مولا کی کربلا میں ورود کا دن ہے, مصیبتوں کا ایک نئے دور کا آغاز تو محرم کو ہونے والا ہے. راوی کہتا ہے کہ کربلا میں داخل ہونے سے پہلے کی منزل پر ایک بار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ لگ جاتی ہے، امام بیدار ہوتے ہیں اور زبان سے کلمہ استرجاع جاری ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر اپنے بابا کے کنارے کھڑے تھے، بابا سے سوال کرتے ہیں، بابا کیا ہو گیا کہ آپ کی زبان سے کلمہ استرجاع جاری ہوا؟ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ کاروان آگے آگے چل رہا ہے، وہ منادی یہ ندا دے رہا ہے کہ موت اس کاروان کے پیچھے چل رہی ہے۔ حسین کا یہ برومند فرزند اپنے بابا کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، بابا آیا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ میرے مولا نے کہا بیٹا کیوں نہیں حق پر ہے؟ علی اکبر یہ کہتے ہیں کہ بابا اگر حق پر ہیں تو پھر اس میں کوئی ڈر نہیں کہ موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر چلے جائیں۔ علی کا بیٹا تھا، علی کا فرزند تھا، علی کی زبان سے بات کر رہا تھا۔ حسین نے جب اپنے بیٹے علی اکبر کی زبان سے کلمہ سنے تو عجیب و غریب جملہ کہا، جزاک اللہ من ولد خیر ما جزا ولدا عن والد۔ خدا وند عالم ایک باپ کی اپنے بیٹے کے حق میں جو بہترین جزا ہو سکتی ہے وہ تجھے عطا کرے، تو نے میرا دل خوش کر دیا علی اکبر، تو نے حسین کے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ مولا ہم کہاں ہو زبان علی اکبر کا؟ مولا لیکن ہم بھی اپنی زبان سے فقط یہ کہنا چاہتے کہ ہم آپ کے محب ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے عزادار ہیں، اور ہمیں اس بات کا کوئی غم نہیں، کوئی خطر نہیں کہ آپ کے راستے میں، آپ کی محبت میں ہمیں اگر موت بھی آ جائے ہمیں اس بات کا کوئی قطع نہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق کے راستے پر ہیں، اور ہم انشاءاللہ خدا بندہ علم ہمیں اس حق کے راستے پر ثابت قدم رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ دو محرم کے قریب حر کو ایک لیٹر ابن زیاد کی طرف سے آتا ہے اور کہا کہ اب حسین کو مہلت نہ دی جائے، جہاں بھی ہو ان کا راستہ روکا جائے اور حسین پر راستے کو تنگ کر دیا جائے۔ اور ایک عجیب و غریب شخصیت کا نام ہے، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ایک دن اس شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اور کو جب یہ پیغام ملتا ہے، عجیب و غریب ہے، امام کی بارگاہ میں کہ جو ظاہر اس وقت دشمن کی صف کے اندر موجود ہے، امام کی بارگاہ میں آتے تھے، کہا یہ نامہ ابن زیاد کی طرف سے آیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، اب کیا کیا جائے، کس طریقے سے کاموں کو آگے بڑھایا جائے؟ مولا نے کہا کہ تم مجھے موقع دو کہ میں فلاں مقام پر چلا جاؤں۔ کہا ہور نے کہا کہ مولا میرے لیے امکان پذیر نہیں ہے، ابن زیاد کا لیٹر آیا، اگر میں نے کام کو انجام نہیں دیا تو خود میرے لیے مشکل پیش آ جائے گی۔ امام نے بالآخر ایک زمین کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ ہم یہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور سوال کیا کہ اس زمین کا نام کیا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق لوگوں نے مختلف نام لینا شروع کیے، کسی نے کہا مولا اس زمین کا نام ترتف ہے، کسی نے کچھ اور نام لیا، بالآخر ایک شخص نے کہا کہ مولا اس سبھی سرزمین کا نام کربلا ہے۔ جیسے ہی میرے مولا نے یہ جملہ سنا، حسین کی زبان سے یہ جملے جاری ہوئے، اللہم اعوذ بک من الکرب وبلا، پروردگار کرب و بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ہا ہونا محل تو رحالنا۔ اب اس کے بعد میرے مولا نے اپنے کاروان کے لوگوں شروع کر دیا، اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہمارا وعدہ کا آ چکا ہے، وہ سرزمین جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ آ چکا ہے، میرا مولا کہتا ہے کہ اسی پر ہم پڑاؤ ڈالیں گے، وہا ہونا واللہ محل قبورنا، اور ہماری قبروں کی سرزمین یہی کرم و بلا ہے، واللہ محشرنا ومنشرنا،
اور یہی سے اسی سرزمین سے ہم اٹھا کے جائیں گے. پھر میرا مولا کہتا ہے کہ اس سرزمین کا وعدہ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا اور مجھ سے غلط وعدہ نہیں کیا گیا. میں کہوں گا مولا کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کی بات تو صحیح تھی, ارے مولا یہ کیوں اعلان کر رہے ہیں ابھی سے کہ اسی سرزمین پر ہماری قبریں بنے گی, اسی سرزمین سے ہمیں اٹھایا جائے گا. ارے یہ آواز ایک بہن کے کانوں تک بھی پہنچ رہی ہے, اسے یہ احساس ہو گیا کہ پنجتن پاک کی آخری نشانی میرا حسین اب مجھ سے جدا ہونے والا ہے. مجھے نہیں معلوم یہ چند دن زینب نے کیسے گزارے, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے 10 محرم کو جب میری بیوی اپنے بھائی کے جنازے پر آتی ہے تو ایک بار پامال جنازے کو دیکھ کے یہ کہتی ہے انت اخی انت ابن والدتی اے آپ میرے بھائی حسین, ارے آپ میری ماں فاطمہ کے بیٹے حسین.
ان للہ وانا الیہ راجعون وسيعلم الذین ایمن قلبی ینقلبون. ماتم حسین.